सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू डॉक्टर अबरारुल हक से हमारा तफसीली मुकालमा।
तो इस तरह 97 में मेरी पहली किताब छपी लाहौर में जब मैं आया, और वो नज़्म की किताब थी, उसका नाम था आखिरी दिन से पहले। तो उसको मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा पज़ीराई मिली।
कलाम शायर बा ज़ुबान शायर में आज आप सुनेंगे दो शुरा का कलाम इन्हीं की जबानी। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी और जनाब मुबशर सईद अपना कलाम पेश करेंगे।
ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही जाविये के जो आम थे, मुझे खा गए।
ख्वाब तो ज्यादा सफर होते हैं, ख्वाब तो ज्यादा सफर होते हैं, और मैं ज्यादा सफर छोड़ आया। ख्वाब तो ज्यादा सफर होते हैं, और मैं ज्यादा सफर छोड़ आया। आशिया में गम हिजरत का निशान, एक टूटा हुआ पर छोड़ आया।
तफहीम गालिब के उनवान से दीवान गालिब की दो मजीद गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
ये 1816 की गज़ल है गालिब के बहुत ही बचपने की दौर की। तो दोनों गज़लों में जो ख्यालात हैं वो बेइंतहा एब्स्ट्रैक्ट हैं। मुश्किल ना कहूँगा, अल्फाज अपनी जगह हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ख्याल ज़रूरी हैं, जो शायद गालिब की एक स्टाइल थी उस दौर की, उस ज़माने की।
अफसानवी अदब से हमारा इंतखाब है हंसते आंसू। ये हयातुल्ला अंसारी का अफसाना है और इसे खालिद हमीद सुनाएंगे।
मुझे कभी ये डर लगता था कि कहीं चिट्ठी में ऐसी वैसी बात निकली और चिट्ठी पढ़ने वाला हंस दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसका गला घोंट दूं। और कभी ये कि चिट्ठी की बात इधर उधर चल निकली और ये कैदी खली करने लगे, तो मैं दो एक को मार ही डालूंगा। मैंने चिट्ठी पढ़वाई नहीं, पर वो मेरे सीने पर सिल की तरह धरी रही। हर वक्त हूक उठती थी कि जाने इसमें क्या हो। मैं सोचता था कि जिस दिन जेल से निकलूंगा, स्टेशन पर पहुंचते ही किसी भले मानस से कहूंगा कि भैया तू इस चिट्ठी को पढ़ दे।
फिर तुमने चिट्ठी पढ़ ली?
हाँ बाबू, पढ़ ली। और पढ़कर मालूम हुआ कि मेरी पत्नी मेरी थी और मेरी ही रही। मुझे विश्वास है कि वो मरते समय भी मेरी ही होगी।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूआत पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-8789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-8789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर अबरारुल हक साहब के साथ एक गुफ्तगू से। डॉक्टर अबरार तिब के शोबे से मुंसलिक हैं और कुल वक्ती शायर हैं। संजीदगी से शायरी करते हैं, इजहार राय में कोई रू रियायत नहीं करते, शायरी की तमाम असनाफ पर तवाज़ुई करते हैं, यानी नज्म मुअर्रा और गज़ल से लेकर नसरी नज्म तक। इस नशिस्त में इनसे बहुत से मौजूआत पर गुफ्तगू हुई। ہمارے ہر سوال کا جواب بے حد واضح اور مدلل تھا۔ سو سنیے ڈاکٹر ابرار الحق کی بے لاگ گفتگو۔ اپنی شاعری کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں،
رجحان تو یہ ہے جی کہ میں تو شروع سے ایک جو ایک فطری رجحان ہوتا ہے آدمی کا تو وہ تھا، ظاہر ادب سے ایک لگاؤ شروع سے رہا ہے۔ تو جب بعد میں ایک زمانے میں سوچتا ہے کہ جو میں دراصل زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں، تو اس دور میں مجھے جلد یہ پتہ چل گیا کہ شاید یہ میرا طرز زندگی ہے۔ تو ادب میرے لیے ایک طرز زندگی کا نام ہے اور میں نے اس کو اسی طرح اپنایا بھی ہے، اسی طرح لکھ بھی کیا ہے۔ تو ابتدا میں ظاہر ہے جیسے آدمی جس طرح کی کچی پکی باتیں پڑھتا ہے لکھتا ہے، وہ سارا کرتا رہا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پھر آیا تو وہاں پہ ایک میگزین ایڈٹ کیا میں نے 16 برس کی عمر میں، جس کا نام اقبال میگزین ہے، وہ ہاسٹل سے نکلتا ہے۔ تو وہ بہت اچھا تجربہ رہا میرے لیے، اس میں مجھے انہوں نے بیسٹ ایور ایڈیٹر کا اوارڈ بھی دیا، میڈل بھی دیا، کچھ انکریج ہوا۔ پھر میڈیکل کالج چلے گئے، تو میڈیکل کالج میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اس میں ادب کی گنجائش ہو، لیکن وہاں پہ اردو اکیڈمی، میں ملتان سے پڑھاؤں رشتے میڈیکل کالج سے، تو وہاں اردو اکیڈمی کے اجلاس ہوا کرتے تھے، جیسے ہلکار باب ذوق ہے اسی طرح۔ تو وہ میں چھٹی والے روز ہوتے تھے، غالباً جمعہ چھٹی ہوتی تھی یا اتوار کی، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو وہاں جایا کرتا تھا، نظمیں شاعری کرتا تھا، نظمیں لکھتا تھا، کبھی کبھار غزل لکھتا تھا۔ تو یوں چلتے چلتے آج تک پہنچ گئے بھائی، یہ ہے سلسلہ اگر بہت مختصر الفاظ میں کہا جائے۔
تو یہ باقاعدہ شعری زندگی کا آغاز کب ہوا؟
یہ تقریباً جسے دیکھیں، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو جب آپ پبلش ہونا شروع ہوئے
جی،
یا جب آپ نے سمجھا کہ آپ واقعی سنجیدگی سے شعر کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو یوں سمجھ لیجئے کہ 79 اور 80 کے درمیان اوراق میں میں چھپا، اور کشور نائید تب ہوتی تھی ماہ نو کے ایڈیٹر، تو ماہ نو میں میری، تو تب بھی ایک غزل چھپ گئی تھی جب میں 76 کی بات ہے غالباً، جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو یہ تو آغاز تھا۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ میں نوکری میں ادھر ادھر ہو گیا، پھر 81 میں میں پنڈی میں آیا، تو وہاں پہ رشید امجد، احمد داؤد، افسانے کا وہ شہر تھا، تو ہم لوگوں نے مل کے ایک ادبی پرچہ شروع کیا دستاویز کے نام سے، جس میں میں واحد اور جونیئر موسٹ اس کا مدیر تھا، ادارتی بورڈ میں شامل تھا رشید امجد، میں نے اور احمد جاوید نے مل کے وہ نکالا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا میرے لیے، کیونکہ اس میں میرا ایک ایکسپوجر ہوا ہے اس لیول پہ جو جسے ہم نیشنل لیول کہتے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو پھر میں لاہور آ گیا، پنڈی میں ظاہر ہے بہت کچھ کیا، بہت صدارتیں ودارتیں اور اپنی چیزیں تنقید کے لیے حلقوں میں پیش کرتا رہا، اور ریکگنیشن بھی انڈیا میں شبخون میں شائع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں اسی زمانے میں فاروقی صاحب بہت محبت کرتے تھے تب بھی، تو جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے بعد میں وہ ڈیولپ بھی ہوئی۔ تو پھر لاہور آیا، جب تو لاہور میں بھی الکار باب ذوق زیادہ فعال ہے، تو اس طرح 97 میں میری پہلی کتاب چھپی لاہور میں جب میں آیا، اور وہ نظم کی کتاب تھی، اس کا نام تھا آخری دن سے پہلے۔ تو اس کو میری توقع سے بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور اس کی جو افتتاحی تقریب تھی اس میں کسی قابل ذکر شاعر کا نام نہیں وہ موجود تھے، ظفر اقبال کی صدارت تھی، میں منیر نیازی مہمان خصوصی تھے، شہزاد احمد پریزیڈیم پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بہت اچھا مجھے اس سے مطلب فیلنگ بھی بہت اچھی ہوئی۔ چھپتا میں کافی پرچوں میں رہا ہوں، ادبیات میں چھپا ہوں، انڈیا میں چھپ خون میں چھپا ہوں، ذہن جدید میں چھپا ہوں، استارہ میں چھپا ہوں، پاکستان میں فنون، اوراق، ادب لطیف، سویرا، اب جو نئے پرچے ہیں سمبل ہے، تصدیر ہے، کراچی سے مکالمہ ہے، کراچی سے دنیا ذات ہے، آئندہ ہے، ان سب چیزوں، سب پرچوں میں میری ریگولر چیزیں، میری غالباً شاید ہی کوئی جو تازہ نظمیں ہیں دو چار وہی غیر مطبوع ہیں، وقت کی سب مطبوع ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری پھر مجھ پہ دور آیا 2000 میں کہیں، کیونکہ میں نے غزل کبھی توجہ سے نہیں کہی تھی، شاید پڑھتا رہا تھا بہت غور سے، بہت مجھے تھا ایک لطف آتا تھا غزل کو پڑھتے ہوئے، شعر کو پڑھتے ہوئے، تو وہ ایک مجھ سے فیز آئی جو 2-3 برس میں میں نے پوری کتاب کی غزلیں کہہ دیں۔ تو وہ 2007 میں پھر کتاب چھپی، اس کا نام ہے غفلت کے برابر۔ اور پھر اس دوران ظاہر نظمیں بھی کہتا رہا. تو ایک آزاد نظم کی ایک اور کتاب جو ہے وہ تیار ہے, اور ایک میری جو ہے نثری نظموں کی کتاب تیار ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو جس نے مجھے مختلف ایکسپیرئنس دیا وہ یہ تھا کہ میں نے 2004 کے قریب 2005 میں غالباً ہیرلڈ والوں نے مجھے کہا کہ انگریزی میں آپ سال بھر کے اردو ادب کا تجزیہ بھیجیں. تو وہ میں نے لکھ دیا, ایسے ہی لکھ دیا, کیونکہ انگریزی کا تو میں آدمی نہیں تھا, لیکن وہ خوش قسمتی سے انہیں بہت پسند آیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے ریگولر لکھیں. تو وہ میں 3 ماہ کے لیے, کیونکہ وہ منتھلی ہے ہیرلڈ, تو اس کے لیے 3 ماہ لکھتا رہا. 3 میں نے لکھے. ایک تو سجاد زیر کی کتاب جو ہے وہ روشنائی جس کا نام ہے اس کا, اس کے اوپر تھی باتیں ہوئی. پھر قاسمی صاحب کی ڈیتھ ہوئی, ان پہ لکھا. ایک سال کا تجزیہ پہلے 2005 کا کیا, پھر 2006 کا کیا. تو اسی دوران نیوز جو ہے جو سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے جنگ گروپ کا جو سب سے زیادہ ویل سرکولیٹڈ ڈیلی ہے انگریزی کا, پھر ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا. تو پھر میں نے ان کے لیے لکھنا شروع کیا, اور اپنی مصروفیت کے حساب سے میں نے اس کو ریگولر نہیں کیا. آن سنڈے ایک اس میں سنڈے میگزین میں ایک پیج ہوتا ہے لٹریری پیج, اس کا نام لٹریٹی انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس میں اوکیجنلی مہینے میں 2, کبھی 1, کبھی 3 بھی, تو وہ میں ریویوز لٹریری ایشوز پہ انگریزی میں وہ کالم نگاری بھی کی, اور وہ بھی خاصا کام ہو گیا اب تک. تو یہ اگر موٹا موٹا سفر آپ کہیں تو یہ ہے.
ماشاء اللہ خاصے بھرپور آپ کے یہ 3 اشرے گزرے. ڈاکٹر ابرار الحق کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں, آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر ابرار الحق سے ہمارا مکالمہ سن رہے تھے. ان سے ہمارا اگلا سوال تھا. ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ 3 اشرے آپ نے گزرے, 2 20ویں صدی کے یعنی 80 کا اور 90 کا, اور پھر اب یہ 21ویں صدی کا 1 اشرہ. تو ظاہر ہے کہ آپ نے جب یہ اپنے شعری سفر کا باقاعدہ آغاز کیا یعنی 80 کے اشرے میں, تو اس وقت بڑے نام تھے قاسمی صاحب سمیت, یعنی فرح احمد فراز, اور آپ کے ارد گرد بہت بڑے بڑے نام تھے. پھر بہت یہ سب بزرگ شعرا تھے, احسان دانش بھی شاید اس وقت زندہ تھے. تو اب آپ 21ویں صدی میں کیا دیکھتے ہیں, اپنے معاصرین کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا وہ سارے بہت سے بڑے نام جو ہیں وہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ان کی کوئی متبادل لوگ آ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ 21ویں صدی؟
یہ بہت اہم سوال ہے, اور میرا خیال اس کا جواب ہمیں ضرور دینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شاعری میں ڈکلائن آیا ہے یا بڑے لوگ موجود نہیں ہیں, ایسا نہیں ہوا. آپ ذرا دھیان کیجئے نا کہ جس زمانے میں ناصر کاظمی تھے, ان کا پورے ملک میں طوطی بولتا تھا, منیر نیازی تھے, قاسمی صاحب تھے, ان کو ہم نے سنا کب؟ ان کو ہم نے ریڈیو پہ سنا. وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں ٹی وی نے اتنا زیادہ عمل دخل شروع نہیں کیا تھا. ادبی صفحات اگر یاد کریں تو امروز جو ہوتا تھا, میں بچہ تھا اس زمانے میں, امروز کے جو ہیں ادبی صفحے کے انچارج احمد الدین قاسمی تھے, اور وہ احمد فراز کی نظم پکڑتے تھے, اس کا تجزیہ صاحب دیتے تھے. اچھا, ہر ہفتے مشاعرہ ہوتا تھا, ہمارے والد جو ہیں وہ جناب خاموش کرا کے ریڈیو لگا دیتے تھے, ویسے کوئی بولے نہیں, اور وہ یوں داد دیتے تھے جیسے مشاعرے میں بنفس نفیس بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ لوگ, پھر آپ گانے والوں کو دیکھ لیں, مہدی حسن نے, نور جہان نے اور لوگوں نے ان لوگوں کو گایا, اور اس کی گنجائش تھی کیونکہ لوگ سنتے تھے. تو یہ لوگ ان کے ان ٹولز کے ذریعے, یہ اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے لوگ نہیں تھے, وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ہیں اور رہیں گے, لیکن ان کی پذیرائی جس سطح پہ, عوامی سطح پہ, جیسے آپ ان کے نام لے رہے ہیں بڑے کھڑے کھڑے سیدھے سیدھے, میں بھی لے سکتا ہوں, اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ معاشرہ جو تھا اس میں بہت زیادہ ہسل بسل اور کنفیوژن نہیں تھی. اب اگر اب آ جائیں آپ نئے لوگوں پہ, میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ ہماری جو نسل کے لوگ ہیں وہ کسی طور بھی ان بزرگوں سے, ان کے میں پور تمام تر احترام کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے کم ہے, ایسا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ ان کی پہنچ رسائی ایک تو محدود ہوئی, ذرائع ابلاغ نے ترقی کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایکسپلوژن کیا, مختلف ٹولز آئے, انٹرنیٹ آیا, اور اس میں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا جی کہ آپ کے معاشرے کی ترجیحات کا تعین ہونا, تو ان ترجیحات میں ادب اس طرح سے نہیں رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بڑے کام کے باوجود ہماری نسل کے لوگ اس طرح سے ان کے نام لوگ نہیں جانتے. شاید مطلب جو بہت سیریس لوگ ہیں, مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میری کتنی کوئی پذیرائی کہیں ہے. میں تو حیران ہوا کہ گزشتہ برس سے ایک برس پہلے, یعنی گزشتہ سے پیوستہ کہہ لیں, انور سجاد جو ظاہر ہے 80 کے قریب ان کی ایج ہو گئی ہے تقریباً, انہوں نے حلقہ رباب ذوق لاہور کا خطبہ صدارت دیا. آپ کو شاید علم ہوگا کہ حلقے کی ایک روایت ہے کہ ہر برس وہ سالانہ اجلاس کرتے ہیں جس کی صدارت کسی بہت سینئر بندے کو دیتے ہیں, اور وہ ایک خطبہ صدارت دیتا ہے جو سب ادیب سنتے ہیں, اور وہ بہت ویل اٹینڈیڈ گیدرنگ ہوتی ہے. میں یہ حیران ہوا کہ اس سے اگلے برس انہوں نے مجھے کہا, تو میں حیران کیونکہ میں اس ایج گروپ میں نہیں آتا, میں انور سجاد صاحب کے بچوں کی ایج گروپ کا ہوں گا یا تھوڑا سا ان سے بڑا ہوں گا, اس سے زیادہ نہیں, ایک جنریشن کا تو فرق ہے.
بالکل صحیح ہے.
تو میں نے پچھلے برس وہ خطبہ صدارت دیا جس کو دار حسین, شمیم حنفی, حتیٰ کہ فاروقی صاحب تک وہ پہنچا اور انہوں نے سراہا. تو میرا مطلب ہے کہ ایک خاص حلقے میں تمہارا موجود ہے یہ پذیرائی. بالکل ظاہر ہے وہ چمکدار, وہ جو چمک ہوتی ہے نا, میں ہیرو آپ کو بدل گیا نا, آپ کا ہیرو تو اب کھلاڑی ہو گیا نا, تو یا پھر مطلب میڈیا کا کوئی اینکر پرسن ہوتا جا رہا ہے. مطلب یہ بھی تو دیکھیں آپ, یہ میرے خیال ہے یہ وجہ ہے, ورنہ اس میں کوئی ہاں کمی کوتاہی نہیں ہے.
آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہوا ہے کہ میڈیا کا جو اس وقت ایک شور اور گوغا ہے اس میں جو آوازیں ہیں وہ دب گئی ہیں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن عام طور پہ اب ایک اصطلاح یہ بھی چل رہی ہے کہ اچھی شاعری تو ہو رہی ہے لیکن کوئی بڑا شاعر نہیں پیدا ہو رہا.
نہیں, اس کا جواب دینا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اگر جن کے نام آپ نے لیے, آپ خود بھی تو ایک بار نام بھول رہے ہیں, مجید امجد کا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
راشد کا نام بھول رہے ہیں, کیوں بھول رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اختر الرحمان کا نام بھول رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, جیلانی کامران کا نام آپ بھول رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو منی نیازی نہیں ہیں, جو فراز نہیں ہیں, اور اس زمانے میں بھی نہیں تھے جب یہ لوگ فراز اور ندیم قاسمی تھے. تو بات یہ ہے کہ مجید امجد بہت بڑا شاعر تھا, ان سب سے بہتر تھا میرے حساب سے. راشد یقیناً آپ کو اچھی طرح علم ہوگا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بڑی شاعری اب نہیں ہو رہی, یہ
بڑی شاعری ہو رہی ہے, بڑی شاعری ہو رہی ہے, بڑے شاعر نہیں پیدا ہو رہے, یہ کہتے ہیں لوگ.
سر بڑے شاعر بھی تو بڑی شاعری سے پیدا ہوتے ہیں نا. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ شخصیت کی بات کرتے ہیں, ہاں یہ درست بات ہے کہ اب شخصیت بھی اتنی ون ڈائمینشنل نہیں ہے. امرین نیازی سراپا شاعر تھے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جو ہیں اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کرتے, یا ہم گزار سکتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک سراپا شاعر ہوں جناب, ہم کچھ بھی اور نہ ہوں. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ بدلا ہے کہ آپ نے روزی روٹی بھی کمانی ہے, آپ نے کام بھی کرنے ہیں, اور آپ نے شاعری بھی کرنی ہے.
اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ آج کل میڈیا ایک طرف ہے, ایک حالات حاضرہ سے متعلق مختلف قسم کے واقعات مسائل کی بھرمار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب زمانے میں اتنی ہلچل ہے, شعر گوئی کے لیے یہ ماحول کیا سازگار ہے, یا صرف یہ جو شعر آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ محض بیانات کی حد تک ہیں؟
نہیں نہیں نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو معروضی حالات ہمارے ہیں, یہ آپ کے اندر کے شاعر کو ایک بڑا ایکسپیرئنس دے رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سوشل انٹریکشن ہے وہ شاعر کو زیادہ رچ کرتا ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شاعری ایک طرز زندگی ہے, یعنی آپ کی معروضی زندگی جو ہے آپ کے اندر کی زندگی کو جوہری طور پر تبدیل نہیں کر سکتی. یہ ضرور کر سکتی کہ آپ کا شعری مواد مختلف ہو جائے, آپ کے تجربات مختلف ہو جائیں, لیکن اگر آپ شاعر ہیں, اگر آپ تخلیق کار ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اینٹ ہے جو آپ کے اندر ٹیڑھی رکھی جاتی ہے قدرت کی طرف سے, اور وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے, ہاں دنیا کہیں کہیں پہنچ جائے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حالات ہیں یہ کنڈیوسو نہیں ہے کریٹو ورک کے لیے. کریٹو ورک ہو رہا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ پہلے اچھے ورک تک رسائی کے راستے میں کم رکاوٹیں تھیں, اب مطلب اس سے کئی گنا زیادہ رکاوٹیں ہیں, اس لیے اس تک رسائی اور بھی مشکل ہو گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا جتنا ہے وہ ٹی وی ہے نا جی, بیسیکلی چینلز جو ہیں وہ ادب کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, وہ تو ایک منٹ نہیں دیتے. تو اگر فرض کریں ہم دو منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ جیسے کسی زمانے میں پی ٹی وی مشاعرے کرتا تھا یا ایک ادبی پروگرام بناتا تھا, اگر ان سارے چینلز پہ آدھا گھنٹہ بھی 15 منٹ بھی دینا شروع کر دیں, میرا نہیں خیال کہ شاعری اپنی جگہ نہیں بنا سکے گی.
اچھا یہ فرمائیے کہ جو آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں یعنی علاج معالجے والی, تو اس سے آپ کی شعری مصروفیات کیا متاثر ہوتی ہیں یا یہ دونوں متوازی چل رہے ہیں؟
سر یہ دونوں باتیں پوری طرح درست نہیں ہیں, بلکہ اس میں میں اضافہ کروں گا کہ یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے کو. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جب میں فرسٹ ٹائم پوسٹ ہوا تو مجھے پوسٹ مارٹم کرنے کا ایک تجربہ ہوا. جا رہے میری ڈیوٹی تھی تو میں نے مارچری کی دیوار پہ نظم لکھ دی حالانکہ میں پوسٹ مارٹم کر رہا تھا. آپ اندازہ کیجئے نا, ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو چیر پھاڑ کرنے لگے ہیں اور آپ اس سے اتنے زیادہ نازیٹیڈ یا انسپائرڈ یا جو بھی کہہ لیں اس کو, تو وہ اتنے زیادہ آپ نے اس سے ایک آپ کو شوق ہوا کہ میں نے وہ مارچری کی دیوار پہ چاک سے نظم لکھی. تو پھر ہمارے ہاں ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹرمینل ایل ایک میری نظم ہے کہ وہ مریض جن کے بارے میں ڈاکٹرز جو ہیں شور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بچنا نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ مریضوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ مرنے کے لیے آئے. تو اس تجربے نے میرے اندر جس طرح کی گھٹن پیدا کی اور تکلیف پیدا کی, اس سے پوری نظم آیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اردو کے یا وہ لوگ جو ایک گھنٹہ پڑھا کے یا ایک گھنٹہ دفتر میں بیٹھ کے پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, ان کا سوشل انٹریکشن کم ہے. انسان ہے آپ کا را مٹیریل, شاعری کا را مٹیریل شاعری ہے یا پھر انسان ہے. تو آپ شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کو شعر کہنا آتا ہے, اور آپ انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو شعر میں جو کہنا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پروفیشن میں اتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور ایسی ایسی حالت میں ملتے ہیں کہ وہ میرے لیے کم از کم ایک کمپلیمنٹری وے آف لائف ہے. اگرچہ بہت مصروف ہے اور بہت اس میں مشقت ہے, لیکن اگین آئی بلیو اندر تھنگ کہ دا ریوارڈ آف ڈوئنگ از دا اپرچونیٹی ٹو ڈو مور. جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اور کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے تو میری زندگی نے کمپلیمنٹ کیا ہے. تو اس دور میں مجھے جلد ہی یہ پتہ چل گیا کہ شاید یہ میرا طرز زندگی ہے. تو ادب میرے لیے ایک طرز زندگی کا نام ہے اور میں نے اس کو اسی طرح اپنایا بھی ہے, اسی طرح لکھ بھی کیا ہے. تو اس طرح 97 میں میری پہلی کتاب چھپی لاہور میں جب میں آیا, اور وہ نظم کی کتاب تھی, اس کا نام تھا آخری دن سے پہلے. تو اس کو میری توقع سے بہت زیادہ پذیرائی ملی.
ابھی آپ نے معروف شاعر ڈاکٹر ابرار الحق صاحب کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نشر مقرر کے طور پر دو شعرا کا کلام سنیں گے. پہلے سنیے ڈاکٹر خورشید رضوی سے ان کا کلام. سب سے پہلے ایک غزل.
ایک غزل جو یہاں بہت زیادہ لوگوں میں کم از کم مقبول ہوئی, شاید اس اعتبار سے اگر وہ سنا دوں. یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے, یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے, یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں, میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں, یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. اور وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی, یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے. وہ نگیں جو خاتم زندگی سے پھسل گیا, وہ نگیں جو خاتم زندگی سے پھسل گیا, تو وہی جو میرے غلام تھے مجھے کھا گئے. میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا, میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا, تو جو وسوسے تہ دام تھے مجھے کھا گئے. اور اس کا آخری شعر ہے کہ جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں, جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں, یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے.
ڈاکٹر خورشید رضوی نے ایک آزاد نظم بھی پیش کی.
مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں اتنی مہلت کہاں ہے کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں اتنی مہلت کہاں ہے کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. یہ سیل فراواں کہ جو میرے تابع نہیں, یہ سیل فراواں جو میرا موکل نہیں میرے تابع نہیں ہے, یہ سیل فراواں جو میرا موکل نہیں میرے تابع نہیں ہے, مجھے میری تنہائی کی آب رو میں بہائے لیے جا رہا ہے, دبائے ہوئے اپنی مضبوط مٹھی میں میری عیال اڑائے لیے جا رہا ہے. میری اپنی تندی سے, آخری سطور ہے, میری اپنی تندی سے میرے کناروں پہ اڑتا ہوا کف بھی تم دیکھتے ہو, مجھے اتنی مہلت کہاں ہے.
آخر میں ڈاکٹر خورشید رضوی نے ہماری فرمائش پر اپنی ایک پسندیدہ غزل سنائی.
سب کہہ دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس, سب کہہ دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس, راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس, راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس, پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار, پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار, ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس, ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس, اور قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا, قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا, دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس, دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس, تم نے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک, تم نے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک, خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس, خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس, اور جس طرح تند ہواؤں سے الجھتے ہیں چراغ, جس طرح تند ہواؤں سے الجھتے ہیں چراغ, عمر بھر مشق بقا میں رہے فانی افسوس. اور اس کا آخری شعر ہے کہ صبح ہوتے ہمیں دیکھا تو بھلا کیا دیکھا, اب کہاں آخر شب کی وہ روانی افسوس.
یہ تھے جناب ڈاکٹر خورشید رضوی جو اپنا منتخب اور پسندیدہ کلام سنا رہے تھے. اور اب سماعت فرمائیے جناب مبشر سعید سے ان کی پسند کی غزلیں.
حالت حال میں کیا رو کے سناؤں تجھ کو, تو پلٹ آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں تجھ کو, عالم ہوش میں مدہوش بنا لو خود کو, عالم ہوش میں مدہوش بنا لو خود کو, آیت حسن پڑھوں دیکھتا جاؤں تجھ کو, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو ابھی رقص کروں وہ کہ دکھاؤں تجھ کو, تو نہیں مانتا مٹی کا دھواں ہو جانا, تو ابھی رقص کروں ہو کے دکھاؤں تجھ کو, کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے, کر لیا ایک محبت پہ گزارا میں نے, چاہتا تھا کہ میں پورا بھی تو آؤں تجھ کو, اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے, اب میرا عشق دھمالوں سے کہیں آگے ہے, اب ضروری ہے کہ میں فضل میں لاؤں کس کو, اس نے ایک بار مجھے پیار سے بولا تھا سعید, اس نے ایک بار مجھے پیار سے بولا تھا سعید, میرا دل ہے تو دل سینے سے لگاؤں کس کو, حالت حال میں کیا رو کے سناؤں کس کو, تو پلٹ آئے تو پلکوں پہ بٹھاؤں کس کو. ایک اور غزل کے میں کچھ یہ سناتا ہوں آپ کو, کب میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے, تب میری حلقہ وحشت سے رہائی ہوئی ہے, دل نے ایک اور بھی زنجیر بنائی ہوئی, تیری سورج جو میں دیکھوں تو گماں ہوتا ہے, تیری سورج جو میں دیکھوں تو گماں ہوتا ہے, تو کوئی نظم ہے جو وجد میں آئی ہوئی ہے, تو کوئی نظم ہے جو وجد میں آئی ہوئی ہے, اور شعر ہے کہ عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں, عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں, تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی ہے, عشق میں عالم میں تفریق نہیں ہوتا میاں، تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی، ایک پری ذات کے یادوں میں اتر آنے سے زندگی وصل کی بارش میں نہائی ہوئی ہے، زندگی تیری رفاقت کے طلبگاروں نے، زندگی تیری رفاقت کے طلبگاروں نے، کس لیے موت کی دولت ہی کمائی ہوئی ہے، تم گئے ہو یہ وطن چھوڑ کے جس دن سے سعید، تم گئے ہو یہ وطن چھوڑ کے جس دن سے سعید، ایک اداسی در و دیوار پہ چھائی ہوئی ہے، عشق میں عالم میں تفریق نہیں ہوتا میاں، تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی.
بہت خوب.
یہ غزل میں سناتا ہوں آپ کو.
جی جی.
کام مشکل تھا مگر چھوڑ آیا، کام مشکل تھا مگر چھوڑ آیا، میں محبت کا نظر چھوڑ آیا، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا، آشیاں میں غم ہجرت کا نشان، ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑ آیا، آشیاں میں غم ہجرت کا نشان، ایک ٹوٹا ہوا پر چھوڑ آیا، خود کو لے آیا میں اس منظر سے، اور وہاں دیدے تر چھوڑ آیا، لو بجاتا تو یہ دن کا بات ہے، لو بجاتا تو یہ دن کا بات ہے، رات کی تیغ پہ تھر چھوڑ آیا، ایک دہلیز پہ کچھ پھول دھرے، ایک دریچے میں سحر چھوڑ آیا، خواب تو زیادہ سفر ہوتے ہیں، اور میں زیادہ سفر چھوڑ آیا.
آپ جناب مبشر سعید سے ان کی غزلیں سن رہے ہیں.
دل کی دنیا پہ حکومت ہے پرانی دل کی، ہر محبت کی کہانی ہے کہانی دل کی، ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں، ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں، اس کو کہتے ہیں میاں نقل مکانی دل کی، یہ جو ہم لوگ ہیں چاہت کے نوازے ہوئے لوگ، بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں زبانی دل کی، یہ جو ہم لوگ ہیں چاہت کے نوازے ہوئے لوگ، بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں زبانی دل کی، زندگی تجھ سے یہی ایک گلا ہے تو نے، زندگی تجھ سے یہی ایک گلا ہے تو نے، ساتھ رہ کر بھی کوئی بات نہ جانے دل کی، رات تو رات یہاں چاند بھی ہنستا ہے سعید، رات تو رات یہاں چاند بھی ہنستا ہے سعید، جب سناتا ہوں اسے رام کہانی دل، ہم تیرے دل سے نکل کر بھی تیرے دل میں ہیں، اس کو کہتے ہیں میاں نقل مکانی دل. پھر میں تین شعر سنانا چاہتا ہوں، مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں اور لوگوں نے بہت پیار کیا ان شعروں پہ، تو میں سنا کے جانا چاہوں گا.
جی بہتر.
ہاتھ میں ہاتھ لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لیے پھرتے ہیں، ہم تجھے ساتھ لیے پھرتے، باندھ کر ایک دیے کی لو میں، باندھ کر ایک دیے کی لو میں، ہجر کی رات لیے پھرتے ہیں، اور آخری شعر ہے کہ مرنے والوں کو کہاں دفن کیا، مرنے والوں کو کہاں دفن کیا، ہم انہیں ساتھ لیے پھرتے.
کلام شاعر با زبان شاعر. آج آپ نے نشر مقرر کے طور پر دو شعرا کا کلام سنا. پہلے ڈاکٹر خورشید رضوی اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اس کے بعد جناب مبشر سعید نے اپنی پسند کی غزلیں سنائیں. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب پیش ہے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 کی تشریح کر رہے ہیں. یہ دونوں غزلیں بے حد مختصر ہیں.
غالب کی غزل نمبر 147 آپ کی خدمت میں پیش ہے. غالب کی یہ مختصر غزل، اس میں دو اشعار ہیں.
غالب نے 1816 میں لکھی, اور یاد ہے کہ غالب کی وہ غزلیں جو انہوں نے کم عمری میں لکھیں ان میں کہیں زیادہ مشکلات ہیں, پیچ ہیں, اور ایسے خیالات ہیں جو غالب سے منسوب کیے جاتے ہیں, لیکن وہ آج تک اتنے شارحین نے ان اشعار پہ تبصرہ کیا اور ابھی تک وہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں. تو یہ غزل 147 اور اس کے بعد 148 غزل جو ہے وہ بھی 1816 میں لکھی, اس میں کچھ اسی قسم کے اشعار جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم کہ کیا بودے چراغ کشتہ ہے, نبض بیمار وفا دودے چراغ کشتہ ہے, ہیو مرسی او ٹائرنٹ فار واٹ از دا ایگزسٹنس آف اے اسمدرڈ لیمپ, دا پلس آف دا وکٹم آف فیڈیلٹی از دا اسموک آف این ایکسٹنگوشڈ لیمپ. پہلے تو وہ بات میں کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم, پھر کہتے ہیں کیا حقیقت ہے ایک ایسے چراغ کی جو بجھ گیا ہو یا بجھا دیا گیا ہو. پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ نبض بیمار وفا, کہنے گے جو بیمار وفا ہے. اب دیکھیے یہاں پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ وہ چراغ جو تھا وہ بجھ گیا, اسی طرح سے عاشق جو ہے وہ بھی قریب الموت ہے اور اس کی جو نبض ہے وہ کتنی نازک ہے. اس کا خیال یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی چراغ بجھتا ہے اور اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کس طرح سے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے, اور وہ کس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتا کیونکہ دھواں جو ہے وہ ایک ہوا کی قسم ہے. تو اس سے انہوں نے یہاں مثال دی ہے کہ جو نبض ہے اس کی رفتار اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اس دھوئیں کی طرح سے ہے جو اس چراغ سے نکل رہی ہو جو بجھا دیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں, دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں, ورنہ یا بے رونقی سودے چراغ کشتہ ہے, دا لانگنگ فار میریمنٹ کیپس اس امپیشنٹ, ادر وائز ہیئر ناٹ بینگ لٹ وڈ بی ایڈوینٹیجیس ٹو این ایکسٹنگوشڈ لیمپ. پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہمیں دل لگی کی آرزو ہے جو ہماری زندگی میں روشنی برقرار رکھتی ہے. خیال رہے ذکر چراغ کا ہونے والا ہے, تو جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح سے دل لگی کی آرزو جو ہے وہ ہمیں اصل معنی میں بے چین رکھتی ہے, تلاش میں رہتے ہیں ہم چیزوں کی. پھر وہ کہتے ہیں ورنہ یہاں بے رونقی, پھر کہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے غور سے تو چراغ کا جلنا ہی اس کی بدقسمتی کی نشانی ہے, کیونکہ آخر میں وہ چراغ کی بتی بھی ختم ہو جائے گی, وہ تیل بھی ختم ہو جائے گا اور چراغ بجھ جائے گا. تو نہ چراغ جلتا نہ وہ اس جگہ پہنچتا کہ وہ اس میں بے رونقی ہو. تو اب آپ دیکھیے پہلے مصرے میں انہوں نے کہا دل لگی جو ہے وہ چراغ کی لو ہے جو ہمیں بے چین رکھتی ہے اور اس طرح سے ہمارے تباہی کا سبب بنے گی. جس طرح چراغ کا جلنا اس کی نشانی ہے کہ اب وہ تباہ ہو جائے گا. تو دیکھا آپ نے کتنے مشکل خیالات تھے غالب کے جو انہوں نے پیش کیے. اگلی غزل جو ہے 148, اس میں 3 شعر ہیں, وہ بھی کچھ موضوع جو ہے وہ مسلسل ہے. کہتے ہیں چشم خوبہ خامشی میں بھی نوا پرداز ہے, سرما تو کہے کہ دودے شولائے آواز ہے, دا آئیز آف دا بیوٹیفل ونس از ٹاکنگ ایون ان سائلنس, دا کلوریم از ون مائٹ سے دا اسموک آف دا فلیم آف اے وائس. پہلا مصرع جو ہے وہ قدر صاف ہے کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ خاموش ہیں کہ پھر بھی بول رہی ہیں. دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ سرما, تو کہتے ہیں کہ سرما جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ اس دھواں ہے شعلہ آواز کا. عام طور پہ سرمے کو بناتے بھی اس طرح سے کہ شعلے کے اوپر ایک توا رکھ کے اس میں جو اس کا دھواں ہے وہ جمع کرتے ہیں. تو کچھ ذرا وہ خیال کریں, تو پہلے میں نوا پرداز ہے, پھر شعلہ آواز ہے. تو جو آنکھوں کی خوبصورتی سے جو آواز یا بات ہو رہی ہے, جس طرح سے باتیں کر رہی ہیں آنکھیں, وہ ایک دھواں بنا رہی ہیں جو اس کی آنکھوں میں اس وقت لگا ہوا ہے. تو اب ذرا ملاحظہ کیجئے, خیالات کچھ یوں ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ خاموش ہیں, بول رہی ہیں, اس آواز میں شعلہ ہے، اس شعلے سے دھواں نکل رہا ہے اور وہ دھواں جو ہے وہ اس کی آنکھوں کا کاجل بن گیا ہے۔ کیا خوب اور مشکل خیال ہے۔ پھر کہتے ہیں، پے کرے عشاق سازے تالے نا ساز ہے، نا لگویا گردش سیارہ کی آواز ہے۔ دا فگر آف لورس از دا انسٹرومنٹ آف اے ڈسوننٹ فیٹ، لیمنٹ از سو ٹو اسپیک دا ساؤنڈ آف دا ریوالونگ آف اے پلانٹ۔ ذکر تھا مشکلات کا، اب دیکھیے غالب اس کو کس درجے پر پہنچاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو عاشق کا جسم ہے وہ ایک ساز ہے جس میں بدقسمتی کے گانے وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ جو نالے ہیں اگر کہا جائے یا سنا جائے تو وہ گردش سیارہ کی آواز ہیں۔ دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ سیاروں کی گردش جو ہے وہ ہماری بدقسمتی کا باعث ہوتی ہے، تو اب آپ ذرا سوچئے کہ سیارے جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں آسمان میں، اس میں سے بھی آواز نکل رہی ہے ایک، وہ آواز جو ہے وہ ان کی بدقسمتی کا موجب ہے، اور وہ موجب جو ہے وہ ان کے جسم کو میں سے جو ایک ساز بن گیا ہے اس میں سے نکل رہا ہے۔ اکثر شارحین نے اس میں کافی لمبی لمبی شرحیں نکالی ہیں، لیکن میرے خیال میں غالب کو شوق تھا کچھ مشکل گفتگو کرنے کا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر میں کوئی حتمی معنی نکالے جائیں۔ جس طرح سے ایک ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے اس کو 10 لوگ دیکھتے ہیں، مختلف معنی نکلتے ہیں، لیکن غالب جس خوبصورتی سے کے بیان میں جو مشکلات ہیں وہ بھی ایک ایسا خیال پیش کرتی ہیں، نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے، لیکن دونوں اشعار میں، پہلے میں جو انہوں نے کہا تو کہوے کے اور یہاں گویا، تو یہ دونوں تھوڑی سی اس میں کامن گفتگو ہیں، کہا جائے سنا جائے۔ پہلے جو شعر میں کہوے کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ذرا پرانا محاورہ ہے، استعمال میں نہیں تھا اس وقت بھی، اور آخری شعر اس غزل کا کچھ یوں ہے کہ دست گاہے دیدائے خونبار مجنو دیکھنا، یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے، لک ایٹ دا پاور آف دا بلڈ اسکیٹرنگ آئی آف مجنو، مینیفیسٹیشن آف اے ڈیزرٹ فل آف روزز از اے فٹ وائپنگ کارپیٹ۔ دیکھیے اب انہوں نے کہاں تک بات جو ہے وہ ایگزیجریشن کیا اور بتایا، ایک طرف تو مجنو کی آنکھ ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے، لیکن قوت دیکھیں اس کی کتنی ہے کہ اگر ایک بیابان جس میں سارے گل ہی گل ہوں ہر طرف، اب دیکھیے وہ لالی ہے ادھر پھول ہیں، تو وہ بھی ایک مختصر سی جگہ ہوگی صرف پیر صاف کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جو مجنو کی آنکھوں سے خون نکلا ہے وہ کتنا وسیع علاقہ اس نے سمو لیا ہے کہ ایک بیابان بھی اگر پھولوں سے بھرا ہو تو اس کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹی سی فرشی کارپیٹ سی ہے جس پہ لوگ پاؤں صاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ 1816 کی غزل ہے، غالب کے بہت ہی بچپنے کی دور کی، تو دونوں غزلوں میں جو خیالات ہیں وہ بے انتہا ایبسٹریکٹ ہیں، مشکل نہ کہوں گا، الفاظ اپنی جگہ ہیں لیکن ایبسٹریکٹ خیالات ضروری ہیں، جو شاید غالب کی ایک اسٹائل تھی اس دور کی، اس زمانے کی۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی دو غزلوں یعنی 147 اور 148 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اور اب آخر میں جناب حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہستے آنسو۔ حیات اللہ انصاری کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سیدھی سیدھی کہانی لکھتے تھے، پلاٹ پر پوری توجہ، کہانی اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ قاری کا تجسس برقرار رہے۔ ہمارے کلاسیکی افسانے کا یہی انداز اور طور طریقہ تھا، یہ افسانہ بھی اسی طرز کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے خالد حمید سے حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہنستے آنسو.
کیسوں اگر تم کو پڑھاؤں تو پڑھو گے؟ مجھے پڑھاؤ گے باپو؟ مجھے؟ عمر قید کی سزا بھگتنے والی جھگڑوں نے چکی روک کر حیرت سے میری طرف دیکھا. کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ مگر یہ بتاؤ کہ پڑھاؤ گے کیا؟ تاریخ، جغرافیہ، سیاست، اپنے ملک کے بڑے لوگوں کی باتیں. جھگڑو بڑے زور سے ہنسا. ہنسی کے مارے اس کا منہ کلہڑ کی طرح دیر تک کھلا رہا اور اس سے کئی اونچی نیچی آوازوں سے بٹی ہوئی ہنسی آتی رہی. کیا کہا؟ تاریخ، جغرافیہ، اسی تم ہم کو پڑھائیو. او بابو، ہم تو دوئی بھی نہ جانا تھے. مجھے اس کی اس بات پر حیرت ہوئی. مگر تم اپنا جیل کا کارڈ اپنے اور ساتھیوں کے کارڈ سے جب چاہتے ہو الگ کر لیتے ہو.
ان پر تو ہم لوگوں نے خاص خاص نشانیاں لگا رکھی ہیں، یہاں پڑھنا کون جانتا ہے.
اچھا کوئی بات نہیں، میں پہلے پڑھنا لکھنا سکھ لاؤں گا.
ہم کو سکھلا لو گے پڑھنا لکھنا؟ میری کوبڑی تو بہت موٹی ہے.
کون کہتا ہے، تم تو سب باتوں میں ہوشیار ہو.
بابو جہاں کتاب کا سامنا ہو میں بدھو بن جاتا ہوں.
تو چلو میں اس طرح پڑھاؤں گا کہ کتاب کا سامنا ہی نہ ہو. جھگڑو کو گھر بہت یاد آتا تھا اور ہر وقت اسی یاد میں گم رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے پڑھنے لگا. پڑھانے کا طریقہ میں نے یہ نکالا کہ میں پسے ہوئے آٹے پر حروف بنا دیتا، پھر اسی پر اس کی مشق کراتا رہتا. جھگڑو کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور وہ تھا بہت جھگڑالو قیدی، اور شاید اسی وجہ سے جیلر نے اس کو میرا ساتھی بنا دیا تھا. لیکن مجھ سے اس نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ چکی پیسنے میں وہ سارا زور لگاتا تھا اور کہتا تھا، بابو تم صرف ہاتھ چلاتے رہو. مجھے عدالت نے بی کلاس دیا ہے، لیکن میرا جیلر سیاسی قیدیوں کے بارے میں خاص خیالات رکھتا تھا. وہ کہتا تھا، اے کلاس کے ہوں چاہے بی کلاس کے، ان سے مشقت لینا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ بغاوت کی اسکیمیں بنائیں گے اور جیلر کے خلاف سازشیں کر دیں گے. میں نے ذرا بحث کر لی تھی، پر وہ کہنے لگا،
تمہارا سارا زور نکال دوں گا، تم کو ایسے شخص کے ساتھ چکی پسواؤں گا جو مزاج درست کر دے گا.
شروع شروع میں تو جھگڑو چکی چلانے کا سارا زور میرے اوپر ڈال دیتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ سیاسی قیدی کون لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک دم سے میرے اوپر مہربان ہو گیا اور چکی کا سارا زور خود لگانے لگا.
کیوں بھائی، سبق یاد ہو گیا؟
کل والا نہیں، پرسوں اور ترسوں والا یاد ہے.
خیر کچھ تو یاد ہے. جھگڑو کا اصرار تھا کہ پڑھنا تو ضرور اچھی چیز ہے، لیکن لکھنا سیکھ کر کیا کریں گے؟ کون اب بیٹھا ہے جسے چٹھی لکھے؟ تم تو گھر بہت یاد کرتے ہو.
ہاں بابو بہت.
جسے یاد کرتے ہو اس کو لکھنا؟
نہیں بابو، ایسا نہیں ہو سکتا.
کیوں،
اب کیا بتلائیں؟
آٹے میں حروف بنتے رہے، اس کے بعد پھر ان سے الفاظ بننے لگے. جب جھگڑو الفاظ پڑھنے لگا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب تازگی اور امید آ گئی اور اس کی دلچسپی بھی بڑھنے لگی. الفاظ کے بعد آٹے پر عبارتیں لکھی جانے لگیں. رفتہ رفتہ جھگڑو ان کو پڑھنے لگا. ایک دن میں نے کہا، جھگڑو بھیا، تم کو پڑھنا آ گیا، اب تو تم چٹھی تو پڑھ سکتے ہو. جھگڑو نے ایک دم سے ہاتھ روک دیا.
میں چٹھی پڑھ سکتا ہوں؟
ہاں. اس کی کالی رنگت میں سرخی دوڑ گئی، سانس تیزی سے چلنے لگ گئی اور ہاتھ کانپنے لگے.
میں چٹھی پڑھ سکتا ہوں سچ؟
ہاں جھگڑو، تم چٹھی پڑھ سکتے ہو. وہ حیرت اور خوشی سے میری صورت تکتا رہا. اس کے چہرے پر خوشی کے وہ خطوط ابھر رہے تھے جو یا تو کبھی ابھرے ہی نہ تھے یا ابھرنا بھول چکے تھے. اس سے وہ مسخرہ سا لگ رہا تھا.
دیکھو بابو، سوچ کر کہو، ایسا نہ ہو کہ میں چٹھی پڑھنے بیٹھوں اور نہ پڑھ سکوں.
نہیں جھگڑو، اگر چٹھی صاف لکھی ہوئی ہے تو ضرور پڑھ لو گے. جھگڑو کی خوشی فکروں اور خیالوں میں ڈوبنے لگی اور ڈوبتے ڈوبتے بالکل غائب ہو گئی. چکی گڑڑ گڑڑ چلتی رہی اور پوری رفتار سے چلتی رہی، اور مجھے زور لگانے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جھگڑو کی آنکھیں ماضی کے دھندلکوں میں اتنی گہری ڈوب گئیں کہ مجھے ان کی طرف دیکھنے سے وحشت ہونے لگی۔ دوپہر سے سہ پہر تک جھگڑو کی عجیب حالت رہی، پھر ایک دم اس نے کہا،
بابو تھوڑی دیر کے لیے آکیا دے دو۔
ہاں ہاں، جھگڑو ایک دیوار کی آڑ میں چلا گیا، میں پیستا رہا۔ اتنے میں جھگڑو کے زور زور سے باتیں کرنے، رونے، ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں کچھ ایسی عجیب بلکہ وحشت بھری تھیں کہ میں نے جیل کے قواعد کی خلاف ورزی کی اور چکی چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا۔ جھگڑو ہاتھ میں ایک پرچہ لیے پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر ہنسی تھی اور آنکھوں میں آنسو، ہاتھ کانپ رہے تھے۔
وہ مر گئی تو مر گئی، پر میری رہ کر مری، مرتے سمے میری تھی اور اب بھی میری ہے، میری ہے۔
اب وہ رونے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت میرا قریب جانا مناسب نہ ہوگا، میں دور کھڑا رہا۔ جب جھگڑو کا رونا ذرا تھما تو میں نے اسے پکارا، جھگڑو جھگڑو، لیکن جھگڑو بدستور اپنے خیالوں میں کھویا رہا۔ جب میں بار بار پکارا گیا تو اس نے کہا،
بابو تم چکی چلاتے رہو، نہیں تو ہم دونوں کو کوڑے پڑیں گے۔
مجھے آپ سے وہ بات معلوم ہو گئی جس کے معلوم کرنے کے لیے میں 5 سال سے تڑپ رہا تھا، مگر مجھے کون بتاتا۔
مجھے اس کی ان باتوں سے یہ یقین ہو گیا کہ پاگل نہیں ہوا ہے۔ پھر آ کر چکی پیسنے لگا۔ دوسرے دن جھگڑو جب آیا تو اس کے چہرے پر غم بھی تھا، سکون بھی تھا اور ایک مسکراہٹ بھی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ مردہ پن نہیں تھا جو مجھے ان میں ہمیشہ نظر آیا کرتا تھا۔ میں نے جھگڑو سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ اس دن شام کو جب چلنے لگا تو اس نے بہت ادب اور عقیدت سے میرے پاؤں چھوئے، پھر دوسرے دن صبح کو بھی یہی کیا اور شام کو بھی۔ 3-4 دن کے بعد جھگڑو مجھے اسی طرح ڈنڈوت کر کے کہنے لگا،
بابو تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ میں 7 جنموں تک بھی اسے اتار نہیں سکتا ہوں، اگر جیل کے باہر ہوتا تو ایک کام ضرور کرتا، وہ یہ ہے کہ تمہارے تمام دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیتا۔
میرا کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن تم یہ بتلاؤ کہ تم کو ہوا کیا ہے، تم خوش ہو یا غمگین؟
میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا ہے تم کو کیسے بتلاؤں۔
اچھا یہ بتلاؤ، تم اس وقت جب چکی میرے اوپر چھوڑ کر گئے کیا پڑھ رہے تھے؟
ایک چٹھی۔ کس کی چٹھی تھی؟ اسی کی، اپنی پتنی کی۔
پتنی کی؟ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔
اب وہ کہاں ہے بابو، وہ تو بھگوان کے گھر ہے۔
بھگوان کے گھر؟ پھر اس کی چٹھی تم کو کیسے ملی؟
وہ تو 5 سال ہوئے جب آئی تھی۔
پھر تم نے کسی سے پڑھوا کر سن تو لی ہوگی؟
یہ تو نہیں کر سکا۔
نہیں کر سکے؟
ہاں، وہ یوں ہی میرے پاس 5 سال حفاظت سے دھری رہی۔
میرا دل دھڑک کر بولا، 5 سال، 5 سال۔ گزشتہ 5 سالوں میں کیا کیا ہوا ہوگا؟ مجھے ملازمت ملی، شادی ہوئی، میرا بڑا لڑکا اسکول میں پڑھ رہا ہے، میں نے ملازمت چھوڑ دی اور 1942 کی تحریک میں حصہ لے کر جیل میں آ گیا۔ ان 5 سالوں میں ہندوستان میں کیسا انقلاب ہو گیا، ریاستوں میں کانگریس وزارتیں آ گئیں، یعنی وہ لوگ جن کو غنڈا سمجھا جاتا تھا وہ حکمراں بن گئے، تعلیم کا نظام بدل گیا، کسانوں کی بدخلی بند ہوئی، اس سے ان کی زندگی کا ڈھانچہ بدل گیا، اور سب کچھ ہو گیا ان 5 برسوں میں، جبکہ یہ چٹھی جھگڑو کے پاس ان پڑھ رہی۔
اوہو، 5 سال،
جھگڑو کہنے لگا،
اگر ایسی ویسی چٹھی ہوتی تو میں پڑھوا لیتا، مگر یہ تو اور ہی طرح کی چٹھی تھی۔ مجھے کبھی یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں چٹھی میں ایسی ویسی بات نکلی اور چٹھی پڑھنے والا ہنس دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں، اور کبھی یہ کہ چٹھی کی بات ادھر ادھر چل نکلی اور یہ قیدی کھلی کرنے لگے تو میں 2-1 کو مار ہی ڈالوں گا۔ بھیا مجھے اپنے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے،
اسی نے تو مجھے اس چار دیواری میں پہنچایا ہے. میں نے چٹھی پڑھوائی نہیں، پر وہ میرے سینے پر سل کی طرح دھری رہی. ہر وقت ہوک اٹھتی تھی کہ جانے اس میں کیا ہو. میں سوچتا تھا کہ جس دن جیل سے نکلوں گا، اسٹیشن پر پہنچتے ہی کسی بھلے مانس سے کہوں گا کہ بھیا تو اس چٹھی کو پڑھ دے.
پھر تم نے چٹھی پڑھ لی؟
ہاں بابو، پڑھ لی. اور پڑھ کر معلوم ہوا کہ میری پتنی میری تھی اور میری ہی رہی. مجھے وشواس ہے کہ وہ مرتے سمے بھی میری ہی ہوگی.
تم کو اس پر شک کیوں ہوا؟
تم کیا جانو لمبی سزا کیا ہوتی ہے. جب عمر قید کی سزا ہوئی تو میں جوان تھا اور وہ تو بچہ ہی تھی. میں نے سزا سنتے ہی پنچوں کو گواہ بنا کر کہہ دیا کہ میری پتنی جس کے گھر جائے بیٹھ جائے، میری طرف سے وہ آزاد ہے. پھر جب وہ جیل میں ملنے آئی تو میں اس سے یہی کہتا کہ تو یہ جوانی مرد بنا کیسے بتائے گی مورکھ، جا کسی کی ہو جا. مگر بھگوان جانتا ہے کہ اس بات کے کہنے سے میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا. پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ تیرا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے، مگر یہ تو سوچ کہ یہ چھوکری عمر قید والے کی پتنی بن کر جیے گی تو کیسے جیے گی. تم تو جانتے ہوگے کہ جوانی کے شکاری کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں، اور جوانی کہاں تک اس کا سامنا کر سکتی ہے. پر میں ان باتوں کو جانتا ہوں. ایک دن میں نے دل کڑا کر کے اس سے بہت بگڑا کہ تو میرا ساتھ کہاں تک دے گی، اب نہ آیا کر، جا اور کسی کے گھر بیٹھ جا. پھر وہ نہیں آئی بابو. جب ملاقات کا دن آتا تو بس میں پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا. پھر میں نے کسی سے سندیشہ بھیج کر اسے بلایا، پر وہ نہ آئی. میں بہت رویا. پھر اپنے آپ سے کہا، مورکھ تو ہی اسے آنے سے روکتا ہے، تو ہی اسے آگیا دیتا تھا کہ پرائی بن جا. اس نے اس پر بھی تیرا بہت ساتھ دیا، اب اگر وہ ساتھ نہ دے سکی اور جیسا تو کہتا تھا ویسا ہی اس نے کر لیا تو تو کیوں روتا ہے. پھر بھی میری آس نہ ٹوٹی. میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کبھی میری یاد آ جائے اور وہ اپنے نئے مرد ہی کے ساتھ میرے کنے چلی آئے. اس طرح کئی برس بیت گئے. آخر ایک دن یہ چٹھی آئی. میں اسے لے کر منشی کے پاس چلا کے پڑھوا لوں، مگر ذرا دور جا کے خیال آیا کہ اس میں ہوگا کیا، یہی نا کہ وہ پرائے گھر بیٹھ گئی. یہ پڑھ کر منشی ہنس دیا تو کیا جھگڑو یہ ہنسی برداشت کر سکے گا. اس بات کا خیال آتے ہی میرا خون کھولنے لگا. پھر میں نے سوچا کہ مانو منشی نہ ہنسا، لیکن یہ بات چھپنے سے رہی ضرور پھوٹ نکلے گی اور پھر قیدی ادھر ادھر دیکھ کر مجھے ہنسیں گے، اس سے میں برداشت نہیں کر سکوں گا. میں نے چٹھی ویسے ہی رکھ لی اور پھر رکھے ہی رہا. آخر ایک دن خبر ملی کہ وہ مر گئی. یہ سن کر میرے دل کو بہت چوٹ لگی، پر میں رو نہ سکا کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کس کی ہو کر مری. جب تم نے کہا کہ پڑھنا سیکھ لو، اس وقت یہ بات میرے دھیان میں نہ تھی کہ میں اتنا پڑھ سکوں گا کہ چٹھی پڑھ لوں. میرے گاؤں میں ایسے آدمی تھے جو پاٹھ شالا میں پڑھ چکے تھے، پر نہ وہ چٹھی پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے. یہ دونوں کام وہ دوسروں سے لیتے تھے، اور کبھی کبھی تو ان کے گھر آئی ہوئی چٹھیاں بھی مہینوں اس انتظار میں پڑی رہتی کہ کوئی پڑھنے والا آئے تو اس سے پڑھوائی جائے. جب تم نے کہا کہ تم چٹھی پڑھ سکو گے تو مجھے یقین نہ آیا. پھر میں نے تم سے الگ جا کر یہ چٹھی نکالی، پڑھی تو پڑھتا ہی چلا گیا. جب چٹھی پڑھی تو اس کی موت پر رو دیا اور اس بات پر خوش ہوا کہ وہ میری ہی رہی. پھر وہ تم سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ بابو اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی تھیں، آتی کیسے، جانے وہ کس حال میں زندہ رہی، کہیں بھوکوں تو نہیں مر گئی.
جھگڑو جیب سے چٹھی نکال کر دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں درد بھرے آنسو تھے اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ.
ہنستے آنسو، حیات اللہ انصاری کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ادبی مجلے سدارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.